الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق اللہ العظیم. محبت سے سب حضرات درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پڑھی گئی آیات کا پہلے ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے, اور یہ کہ اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو, یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے, جو اموال ظاہرہ میں اسلامی ریاست وصول کرتی ہے, جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے, یا اس صدقہ وصول کرنے کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کر دیں, یعنی مال کی حرص ان کے دلوں سے نکل جائے اور ان کا تزکیہ کریں. وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم, یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے, آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. جو آپ ان کے حق میں دعا کریں گے وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی زکوٰۃ لا کے پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اللہم صلی علی فلان, جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد. ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کرتے. فرماتے ہیں کہ میرے والد جب زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا کی, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی خصوصی عنایات نازل فرما. ان آیات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. یہ انسانوں کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کرنے میں مدد دیتے ہیں. انسان بخیلی سے اور مال کی حرص و حوث سے نکل کر رضائے الہی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے مزاج میں آ جاتا ہے. چونکہ دو ہی چیزیں نقصان دہ ہیں, ایک حب جاہ اور ایک حب مال. حب جاہ کے خاتمے کے لیے نماز ہے اور حب مال کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ ہے. اور صدقے کو صدقہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے. اسے خرچ کے بدلے میں اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے انعامات کا یقین ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ صدقہ و خیرات اور ادائیگی زکوٰۃ سے انسان کی نیکیوں میں ترقی ہوتی ہے, اور بعض صورتوں میں ان صدقات کا اجر مومن کے لیے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہتا ہے. آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں, وہ صدقہ جس پر ملنے والا اجر صدقہ کرنے والے کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے یا ملتا رہتا ہے, احادیث میں اس کو صدقہ جاریہ کہا گیا. صدقات جاریہ کی جو صورتیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیان فرمائی ہیں, ان کے ذکر سے پہلے یہ بات آپ سب حضرات کے ذہنوں میں ضرور رہنی چاہیے جو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثۃ اقسم علیہن وأحدثكم حدیثاً فاحفظوه, تین باتیں ایسی ہیں جن کے سچا ہونے کی میں قسم کھاتا ہوں. تین باتیں ایسی ہیں جن کے سچ ہونے کی میں قسم کھاتا ہوں, اور ایک بات تم سے بیان کرتا ہوں, اسے اچھی طرح سے یاد کر لو. تین باتیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچی ہیں. پہلی بات یہ کہ ما نقص مال عبد من صدقت, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی. صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سود کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کو گھٹاتا ہے, یعنی سود جو لیتا ہے اس کا مال کم ہوتا ہے حقیقت میں. ویربی الصدقات, اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے, اور صدقے کی برکت سے بہت سی بیماریوں اور آفات سے انسان بچ جاتا ہے. یوں یہ صدقہ مالی اخراجات سے بچت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بظاہر مال کم ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, یعنی کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے مال کو اس بندے کے مفاد میں اتنا بڑھا چڑھا کر دے کہ وہ بہت زیادہ ہو جائے. واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ تعالیٰ ہی رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے, اور وہی رزق میں بعض دفعہ تنگی کی صورت پیدا کر دیتا ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عز وجل بها عزا. فرمایا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی بندے پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے, یا یعنی کسی نے اس کا حق دبایا یا اس پر بلا وجہ تشدد کیا، اسے اگرچہ بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، خاص طور پر قومی سطح پر اگر ایسا ہو تو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر وہ بدلہ نہیں لیتا، انفرادی سطح پر زیادتی ہو گئی اور بدلہ نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں. سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صاحبان ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں. اگر کوئی ملک ان پر چڑھائی کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور تکلیف کا بدلہ اتنا ہی لینا درست ہے جتنی تکلیف دی گئی ہو، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اللہ تعالی اس کا اجر اپنے ذمے لے لیتے. سبحان اللہ، اللہ تعالی اس کا اجر اپنے ذمے لے لیتے ہیں. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد برابر کا بدلہ لیتا ہے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ملامت کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک سزا ہے. لیکن ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، جس نے صبر سے کام لیا اور درگزر کر دیا، معاف کر دیا، ان ذلک لمن عزم الامور، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تو بڑی ہمت کا کام، لیکن جس نے ایسا کر لیا اللہ اس کی عزت بڑھا دے. یعنی دوسری بات جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اگر بدلہ لینے کی بجائے جھگڑا مزید بڑھانے کی بجائے صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے. تیسری بات، ولا فتح عبد باب مسألۃ، اگر کوئی آدمی بھکاری بن جاتا ہے، پیسے بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات میں تم سے کہتا ہوں، فحفظو ہو، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا، یاد رکھنا، بات بہت غور طلب ہے اور یہ بہت اس حوالے سے اس لائق ہے کہ ہم سمجھیں کہ نیت کا کتنا اعتبار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں، عبد رزقہ اللہ عز و جل مالا و علما، ایک تو بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا اور ساتھ ہی علم بھی عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور وَيَعْلَمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حَقًّا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، اور وہ اس حق کو ادا کرتا رہتا ہے. فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ ترین درجہ رکھنے والا بندہ ہے، پہلا بندہ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال اسے نہیں ملا، مال اس کے پاس نہیں ہے، علم ہے، فہو صادق النیہ، لیکن اس کی نیت بڑی سچی ہے. اور وہ کیا کہتا ہے، لو ان لی مالن لعملت بعمل فلان، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی ویسے ہی خرچ کرتا جیسے اس اللہ کے بندے نے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا شروع کیا ہوا ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فہو بنیتی ہی فاجرہ ما سواء، اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک جیسا اجر عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیسرا وہ شخص، عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا. پہلا جس کو مال بھی دیا اور علم بھی دیا، دوسرا جس کو علم دیا لیکن مال نہیں دیا، تیسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا. فہو یخبط فی مالہ بغیر علم، وہ بغیر علم کے اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، جائز ناجائز نہیں دیکھتا. لا یتقی فیہ ربہ عز و جل، اپنے پروردگار سے ڈرتا نہیں. لا یصل فیہ رحمہ، صلہ رحمی کا خیال نہیں کرتا. ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور اس بات کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے زکوٰۃ کا، صدقات کے حوالے سے. فہو بأخبث الخبائث، یہ انتہائی گھٹیا کردار والا انسان ہے اللہ کے ہاں، بہت برا انسان. اپنی نام و نمود اور شہرت کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے. وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، اور چوتھا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا. فَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہتا پھرتا ہے کہ لو ان لی مال لعملت بھی فیہ بعمل فلان، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی اس آدمی کی طرح خرچ کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پرواہ کیے بغیر خرچ کرتا چلا جا رہا ہے. فہو بنیت ہی، اس کی نیت کی وجہ سے، فبذرہما سواء، ان کا گناہ اور وبال دونوں کا برابر ہے. تو معلوم ہوا کہ نیت کا بڑا دار و مدار ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے صدقہ جاریہ کی کچھ شکلیں بیان فرمائی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو ان کاموں کے کرنے کی، یا ان میں سے کچھ کام کرنے کی جن کی ہمیں توفیق ہو، اللہ آسانیاں نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے. غور سے سننے والی بات ہے، بہت توجہ طلب. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، سبعۃن، سات آدمی ایسے ہیں، سات کام ایسے ہیں، یجری للعبد اجورہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، کہ انسان کے مر جانے کے بعد انسان قبر میں پڑا ہوتا ہے، لیکن وہ سات کام ایسے ہیں کہ جن کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو مل رہا ہوتا ہے. سات کام ایسے ہیں کہ جن کا اجر بندے کو مسلسل ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد قبر میں پڑا ہوا ہے اور اجر پھر بھی مل رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ، دنیا کے سے چلے جانے کے بعد اور قبر میں، عالم برزخ میں پہنچ جانے کے باوجود، یہ سات کام بندوں کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں، اجر و ثواب کا ذریعہ بن رہے ہیں. پہلا کام فرمایا، من علم علما، جو شخص اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو علم سکھا گیا، کیا کر گیا؟ علم سکھا گیا. پھر اس کے شاگرد اس
نور کو آگے پہنچاتے رہے اور یوں چراغ سے چراغ جلتے رہے اور جہالت کا اندھیرا چھٹتا رہا، تو جب تک وہ شاگرد یہ کام جاری رکھیں گے استاذ کا نامہ عمل کھلا رہے گا اور اس میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ یہ سنہری زنجیر ہے علم، جس کا اوپر والا کڑا خود محبوب کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے دستے مبارک ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور اس سنہری زنجیر سے جو بھی وابستہ ہوتا ہے وہ اس پیغام پر عمل کر رہا ہے جو نسل انسانی کے لیے سب سے پہلا پیغام ہے، اور سب سے پہلی وحی اور پہلا پیغام کیا آیا ہے؟ اقرا، پڑھیے پڑھیے، باقی سارے احکام اس کے بعد آئے ہیں، لیکن اقرا کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اقرا باسم ربک، ایسا اقرا ہو جو اسم ربک کے تابع ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکولر نظام تعلیم بے خدا معاشرہ پیدا کرتی، سیکولر نظام تعلیم الہاد، بے دینی، بے دینی، دین بیزاری، گستاخ انسان، بے دین افراد پیدا کر رہا ہے یہ نظام، جس کی وجہ سے میٹیریلزم غالب آ رہا ہے، اور انسانوں کی بجائے پیسہ کمانے کی مشینیں تیار ہو رہی ہیں۔ سوشل سائنسز کو بالکل نکال دیا گیا ہے درمیان میں سے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے علوم کی کلاسیفیکیشن کی اور لازمی علوم الگ بیان کیے، اور اختیاری علوم میں پھر نافع علوم، انسانیت کے لیے فائدہ مند علوم، ان کو جاری رکھنے کا حکم دیا، اور غیر نافع علوم سے پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان العلم ثلاثۃ، دیکھو دی نالج اور العلم تین چیزیں ہیں، آیت محکمت، قرآن حکیم کا علم، اور سنت قائمت، تعلیمات نبویہ کا علم، اور فریضۃ عادلہ، فقہ اسلامی یا میراث کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کا علم، وما سوا ذالک فہو فضل، اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ اضافی ہیں، لیکن اضافی علوم میں پھر تقسیم کی، نافع یعنی انسانیت کے لیے فائدہ مند، اور غیر نافع یعنی انسانیت کے لیے نقصان دہ۔ چنانچہ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند علوم ہیں، جیسے مثلا یہ ملٹری سائنسز ہیں، میڈیکل سائنسز ہیں، لینگویجز، ان کے لیے باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ کے حبیب نے بھیجا، اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے، تعلیم یعنی سیکھنے کا حکم دیا۔ سوشل سائنسز جتنی انسانیت کی فائدے کے لیے ہیں، غیر نافع علوم یا نقصان دہ علوم سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان علوم کے سیکھنے سے کہ جو انسانیت کے لیے نفع مند نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا وہ شخص جو علم سکھاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا ادارہ ہو، آپ اپنے گھر کے افراد اور اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو اور اپنے ملازمین کو اگر قرآن پڑھا دیں، ان کی نماز درست کرا دیں، تو یہ لوگ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اور اگر خود نہیں پڑھا سکتے تو درسی کتابیں، قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی کی کتابیں خرید کر مدارس کے طلبہ کو فراہم کر دیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالی اجر عطا فرمائے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان یعنی مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انقطع عنہ عمله، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثه، مگر تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کا فائدہ ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، من صدقت جاریت، پہلا تو صدقہ جاریہ، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا کوئی کام کر گیا، او علمی ينتفع به، یا ایسا علم سکھا گیا جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو. اس جملے سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی رزق حلال کمانے کا فن کسی کو سکھا گیا تو وہ شاگرد اس کے سکھائے ہوئے کام سے رزق حلال کماتا رہا تو اللہ اس استاذ کو یقیناً یہ جو شاگرد ہے اس شاگرد کو اس استاد کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. دوسرے فرمایا او کرا نہرن او اجرا نہرن، دونوں الفاظ حدیث میں آتے ہیں، یا نہر کھدوا کر جاری کر دی. خلفائے راشدین میں سے کئی صحابہ نے نہریں کھدوائیں. مشہور ہے ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا، خواب بہت برا تھا، بہت نامناسب، لیکن علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر بہت عمدہ دی. اور میرے بزرگوں اور دوستو، خواب اصل نہیں ہوا کرتا، اصل اس کی تعبیر ہوتی. خواب اصل، بلکہ اصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعبیر ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ تعبیر کسی صاحب علم اور معاملہ فہم آدمی سے لی جائے، معلوم کی جائے. ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ میں قرآن پر پیشاب کر رہا ہوں، نعوذ باللہ. تو تعبیر جب ایک اللہ والے سے پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا. علامہ ابن سیرین نے خواب یہ تعبیر یہ بتائی کہ ملکہ زبیدہ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا صدقہ جاریہ قائم کرائیں گے جس کا رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. چنانچہ آج سے 1200 سال پہلے ملکہ زبیدہ نے یہ نہر زبیدہ جاری کروائی. نہر زبیدہ وادی نعمان یا وادی حنین سے پانی جمع کر کے نظام بنایا گیا، اور پھر وہ نہر عرفات میں پہنچی، منا تک پہنچی، بلکہ عزیزیہ تک پہنچی، اور 1950 تک وہ اس سے پانی لوگ حاصل کرتے رہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بڑی زبردست. ملکہ زبیدہ سے لوگوں نے کہا، انجینئروں نے، کہ اس پر خرچ بہت ہوگا. اس نے کہا تھا ہر کدال پر اگر ایک دینار بھی خرچ ہو پھر بھی اس کام کو کرنا ہی کرنا. اللہ اکبر. اللہ، اور جب اخراجات کا حساب پیش کیا گیا تو ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، ساری رپورٹ اٹھا کر دریا میں ڈال دی اور کہا ترکن الحساب لیوم الحساب، ہم آخرت کے حساب کی خاطر اس نہر کا حساب چیک کرنا چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ، تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ نہر زبیدہ صدقہ جاریہ ہے. اور آج بھی اگر آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے حج کے موقع پر، آپ دیکھیں گے میدان عرفات میں، اور اس کی نشانیاں جو ہے نا وہ دکھائی دیتی. تیسرے فرمایا او حفر بئرن، کنواں کھدوا دیا کسی نے. سعد بن عبادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ میری غیر موجودگی میں انتقال کر گئی ہیں، فَأَيُّ الصَّدَقَةَ، کون سا صدقہ ہے کہ جو بہتر ہے اور میری والدہ کے لیے فائدہ مند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی کی یہاں ضرورت ہے، قلت ہے، اگر کنواں کھدوا دو تو بہت اچھا. تو فَحَفَرَ بِئْرًا، حضرت سعد نے کنواں کھدوا دیا، اور وہ سعد، حضرت سعد کی والدہ کا کنواں مشہور ہو گیا، ہاذہِ لِأُمِّ سعد، یہ کنواں ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے. چوتھا فرمایا او غرس نخلن، یا کسی نے درخت لگا دیا، پودا لگایا. صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا، لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا، کوئی مسلمان جب بھی کوئی پودا لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتے ہوئے غلہ بوتا ہے، فیاکل منہ انسان او دابت او ولا کوئی انسان اس سے کھاتا ہے، کوئی چوپایا اس سے کھاتا ہے، کوئی چرند پرند وغیرہ اس سے کھاتا ہے، الا کانت لہ صدقۃ، تو یہ سارا کچھ وہ غلہ اور وہ درخت جو اس نے لگایا ہے، جب تک یہ درخت موجود رہیں گے ان کے سائے تلے اللہ کی مخلوق راحت حاصل کرتی رہے گی، اور ان کے پھلوں سے انسان یا حیوان، چرند یا پرند رزق حاصل کرتے رہیں گے، حاصل کرنے والے چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مولانا شمس الدین شمس الحق افغانی نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ صحابہ کرام کو بھی زراعت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ حضرت عمر بن العاص، فاتح مصر حضرت عمر بن العاص، ان کے بارے میں لکھا کہ وحد نامی ایک زمین جو طائف کے قریب تھی، اس میں انہوں نے انگور اس قدر لگائے کہ ان کی بیلوں کو چڑھانے کے لیے انہیں 10 لاکھ ڈنڈے لگانے پڑے تاکہ بیلیں اوپر لگیں۔ زراعت کا شوق، درخت لگانے کا شوق۔ میرے بزرگوں اور دوستو، من غرس غرسن، جس نے کوئی درخت لگایا، فاسمرا، پھر اس درخت پر پھل آئے، اعطاہ اللہ من الاجر عدد ما یخرج من الثمرا، تو جتنے تعداد میں گنتی میں پھل آئیں گے، ہر سال جتنے آئیں گے اتنی ہی نیکی اللہ اس کے نام اعمال میں لکھے۔ تو ہم نے تو درخت لگانے چھوڑ دیے بالکل۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نصب شجرتن، جس نے کوئی پودا لگایا، وصبر علی حفظها والقیام علیہا، اور اس کے درخت بننے کے بعد تک اس کی نگرانی کرتا رہا اور اس کی خدمت پر ثابت قدم رہا، حتی تثمرا، یہاں تک کہ وہ درخت پھل دینے لگا، تو کان لہ فی کل شیء یصاب من ثمرها صدقۃ عند اللہ، تو جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، پودا لگانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ بلکہ فرمائے، ان قامت الساعہ، اگر تمہیں دکھائی دے کہ قیامت آ رہی ہے، ذرا اندازہ لگائیے، یعنی شجرکاری کی اہمیت کس قدر ہے ہمارے دین میں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں دکھائی دے کہ قیامت آ رہی ہے، بفی ید احدکم فصیلتن، اور تمہارے ہاتھ میں وہ جو پنیری ہے اس کا کوئی ایک حصہ ہو، ایک پودا ہو، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا، اور تمہیں محسوس ہو کہ قیامت کے آنے تک، تم تک پہنچنے تک تم یہ پودا لگا سکتے ہو، تو پودا ضرور لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ، تمہیں یقین ہو کہ تم زمین میں یہ پودا گاڑ سکتے ہو، تو پودا لگانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہم ہفتہ شجر کاری تو مناتے ہیں اور پودے بھی کچھ لگاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا خیال نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پودے لگائیں، اپنے گھروں میں لگائیں۔ میں کہتا ہوں، اگر آپ کوئی بڑا درخت نہیں لگا سکتے تو نیمبو کا پودا لگا دیں، نیمبو کی ضرورت بھی ہے اور اس کے ساتھ پھل بھی آتا ہے، تو پھل آئے گا۔ پودینہ لگائیں، کوئی چیز گھر میں لگائیں تاکہ اس کا اجر یقیناً ملتا رہے، گملوں میں لگائیں۔ پانچویں فرمایا، او بنا مسجدن، کسی نے مسجد بنوا دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدن، جس آدمی نے، جس مسلمان نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنا دی. ذرا غور کیجیے الفاظ پر، کا مفحص قطات او اصغرا، وہ قطا پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو. بن اللہ لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے. اب آپ بتائیے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن پرندے کا گھونسلہ ایک اینٹ کے برابر تو ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک اینٹ بھی کسی مسجد کی تعمیر میں لگا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی جنت میں گھر بنا دے گا. سبحان اللہ. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، یہ مسجد اس لیے پاور ہاؤس، یہ مسجد نیکیوں کی فیکٹری ہے، کیونکہ اس میں جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، قرآن کی تعلیم ہوگی، اعتکاف ہوگا اور جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتے رہیں گے. مسجدوں کا نظام چلانے میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مسجد نبوی بنائی تو صحابہ اور مسجد قباء بنائی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، صحابہ بھی شریک ہوئے. چھٹے نمبر پر فرمایا، او ورث مصحفن، قرآن کریم ترکے میں چھوڑ گیا تاکہ اس کے اہل خانہ اس سے تلاوت کریں، یا قرآن کریم کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیا. اگر مسجدوں میں ضرورت ہو تو پہلے معلوم کریں کہ مسجد میں ضرورت ہے کہ نہیں، چونکہ مسجدوں میں تو اکثر قرآن کریم زائد پڑے ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو ضرورت ہے ان تک قرآن کریم پہنچایا جائے، تو یہ بھی صدقہ، جب تک قرآن اس پڑھا جاتا رہے گا اس نسخے سے، تو ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے رہیں. ساتویں فرمایا، او ترک ولدن یستغفر لہ بعد موتہ، اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرے. تو جب تک وہ اولاد یہ کہتی رہے گی فجر میں دو مرتبہ، ظہر میں چار مرتبہ، عصر میں ایک یا دو مرتبہ، مغرب میں تین مرتبہ، عشاء میں پانچ یا سات مرتبہ، ربنا اغفر لی ولوالدیہ، اللہ تعالی ماں باپ کو ثواب عطا فرماتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائیں جو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے. ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں کیسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، پانچ کام. کتنے کام؟ فرمایا، الصلاۃ علیہما، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرو. اب نماز جنازہ تو وہی ادا کرے گا صحیح طور پر جس کو نماز جنازہ میں کرنے کے لیے دعا آتی ہو. میں نے کیا کہا ہے؟ اگرچہ نماز جنازہ میں چار تکبیرات ہوتی ہیں واجب، جس نے چار مرتبہ تکبیرات کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ نماز جنازہ میں شریک شمار ہوگا. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اولاد اس سطح کی ہو کہ وہ کہے کہ امام صاحب، میں اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھاؤں گا. اپنی اولاد کو اس سطح پر لائیے کہ وہ آپ کے لیے خود بخشش کی دعا کرے. الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ ادا کرنی، بل استغفار لہما، اور وقتاً فوقتاً ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ حضور نے فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ احادیث میں ہے کہ بعض لوگ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئیں گے کہ ان کے دامن بالکل صاف ہوں گے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا تمہاری اولاد کی تمہارے حق میں جو بخشش کی دعائیں ہیں اللہ نے قبول فرمائی اور تمہارا دامن صاف کر دیا۔ اور کچھ نافرمان اولاد زندگی میں نافرمان رہی ماں باپ کی، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ماں باپ کی فرما برداری، تو دعائیں کثرت سے کرتی رہیں، کثرت سے کرتی رہیں والدین کی بخشش کی، کل قیامت کے دن اللہ ان کو فرما برداروں میں اٹھا دے۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، تیسرے فرمایا ان کے جائز کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور چوتھے فرمایا بصلت الرحم التی لا توصل الا بهما، جو رشتے والدین کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں والدین کے چلے جانے کے بعد ان کو قائم رکھنا ہے، بہنوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، چچا ماموں کا رشتہ، خالہ پھوپھی کا رشتہ، نواسے نواسے پوتے پوتیوں کے رشتے۔ اور پانچویں فرمایا وہ اکرام صدیق ہما، اپنے والد کے دوستوں کا ادب اور احترام ویسے ہی کرنا ہے جیسے والد کا کرتے تھے، اور اپنی ماں کی سہیلیوں کی عزت اور حرمت کا لحاظ ویسے ہی کرنا ہے جیسے اپنی ماں کا کرتے تھے۔ یہ پانچ کام جو کرتا ہے وہ اپنے والدین کے چلے جانے کے بعد ان سے حسن سلوک جاری رکھے ہوئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک ارشاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کا اضافہ فرمایا، بس یہ حدیث سنا دوں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو اپنے مرنے کے بعد کچھ اعمال اور نیکیوں کا ثواب مسلسل پہنچتا رہتا ہے، مسلسل مسلسل پہنچتا رہتا ہے۔ فرمایا علم علما، سب علما علمہ ونشرہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک تو وہ علم جو اس نے سکھایا اور اس کو پھیلایا، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور دوسرے نیک اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، تیسرے قرآن پاک جو اس نے پڑھنے کے لیے کسی کو ہدیہ کیا، او مسجدًا بَنَاهُ، چوتھے مسجد جو بنائی، او بیتن لابن السبیل بنا، یہ اضافہ ہے اس حدیث میں، یا مسافر خانہ جو اس نے بنایا جس میں باہر سے مسافر آ کر ٹھہرتے ہیں ان کی آسانی کا ذریعہ بنتا ہے، او نہرن اجرا ہو، یا نہر جو اس نے جاری کی، او صدقتن اخرجہا من مالی ہی فی صحت ہی و حیاتی ہی، اور دوسرے وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں مال کی طلب اور چاہت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یلحقہ من بعد موتہ، یہ وہ اعمال ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر دیتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا زندگی میں صحت مندی کی حالت میں مال کی طلب اور شوق کے باوجود، اس لیے کہ جب مرنے لگے اور کہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے، اب یہ تیرا تیرا کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو خود بخود ان کا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت فضالہ ابن عباد فرماتے ہیں کل میت یختم علی عملہ، ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بہت غور طلب بات ان مجاہدوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی جنگ میں قبول فرمایا، الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ، ہر آدمی کا عمل موت کے ساتھ، یعنی عام اصول یہ ہے مرنے والے کا عمل موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، ہاں جس شخص کا جہاد کے دوران، یعنی مملکت اسلامیہ پر حملہ ہو رہا ہے اور یہ سرحد پر پہرا دیتے ہوئے انتقال کر گیا ہے، یا سرحد پر پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قیامت کے دن تک مسلسل بڑھاتا چلا جاتا ہے. وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اللہ اس کو عذاب قبر سے بھی بچا لیتا ہے. یہ صدقات جاریہ ہیں، جن میں سے کوئی بھی کام ہم کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نامہ عمل مرنے کے بعد بھی کھلا رہے گا اور نیکیاں درج ہوتی رہیں گی. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.